عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ, اموال کو زیادہ, بلاؤں کو دور, حساب کو آسان اور موت میں تاخیر ڈالتا ہے. صلہ رحم یعنی رشتہ داروں, اعزاء اور اقرباء کے ساتھ تعلقات رکھنا, ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان سے رابطہ بنائے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں, اعزاء, اقرباء, دوستوں کی جو محبت خلق کی ہے, اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی سے بچ جاتا ہے بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے. یعنی دیگر بہت سے اعمال ہیں, ان سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جو صلہ رحم کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان تنہائی سے بچتا ہے, تنہائی سے محفوظ رہتا ہے, اور تنہائی کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے. تو انسان کو صلہ رحم کرتے رہنا چاہیے. اور سامعین, اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام آج کا ایران, تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام.
آج کا ایران.
عزیز سامعین, ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, نبی نبی میرے کانوں میں چپکے سے کہا پیر طریقت نے, کہہ دے نبی 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 پر پڑا رہوں جس کے در کا ادنا غلام ہے وہ درے نبی ہے 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 درے نبی پر پڑا رہوں گا درے نبی پر پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری
سامعین, گزشتہ ہفتے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پورے اسلامی جمہوریہ ایران میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق دنیا کے دیگر ملکوں کی مانند اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں، بالخصوص مشہد مقدس، قم المقدس، اصفہان، شیراز اور تہران میں جشن و مسرت کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ خوشی کے اس مبارک موقع پر مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام علی ابن موصل رضا علیہ السلام اور قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزوں پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات میں علماء و ذاکرین نے رسول اسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور فضائل و مناقب بیان کیے۔ ایران اسلامی میں اس موقع پر اتحاد بین المسلمین کے دل فریب مناظر بھی دیکھنے کو ملے، کیونکہ شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کر حضرت ختمی مرتبت اور صادق آل محمد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منایا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ تہران کے عوام کی جانب سے بھی اس مبارک موقع کی مناسبت سے جگہ جگہ نظر و نیاز اور مٹھائی اور شربت کا اہتمام کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اہل سنت 12 ربیع الاول کو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت مناتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلمانوں کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت 17 ربیع الاول ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف و تفرقہ نہ ہو اور وہ باہم متحد ہوں تو صہیونی غزہ اور علاقے کے ملکوں کے خلاف یہ جرائم نہیں کر سکتے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے 8 ستمبر 2025 کو تہران میں 29ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب میں وحدت کو مسلمانوں کی کامیابی کی کلید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وحدت اور یکجہتی پر زور دیا ہے، اور آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اقوام اور قبائل میں برادری اور اخوت قائم کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم پیروان پیغمبر ہیں، ہمیں اپنے اتحاد و وحدت سے صفاق صہیونی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ مسلمانوں اور دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے اس طرح جرائم کا ارتکاب کرے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مسلمانوں میں اختلاف و تفرقے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم معاشرے باہم متحد ہوتے تو اسرائیل اور امریکہ نہ ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے حقوق پامال کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مشکل نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل، بلکہ ہمارا اصل مسئلہ ہمارا باہمی اختلاف و تفرقہ ہے۔ صدر ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ اب آئیے اپنے آپ سے شروعات کریں اور اپنے درمیان وحدت اور یکجہتی قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلامی معاشروں میں معمولی سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو مغرب اس کو تحریف کر کے دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ مغرب والے ہم پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ وہ خود بچوں، عورتوں اور سن رسیدہ افراد پر بھی رحم نہیں کرتے اور انتہائی بے دردی کے ساتھ نسل کشی کرتے ہیں، اور انسانیت تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ ہمارے درمیان پایا جانے والا اختلاف ہے جس کو وہ ہوا دیتے ہیں تاکہ اپنے اسلحے اسلامی ملکوں کو فروخت کر سکیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ وہ ایک طرف تو ہمارے تیل اور قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈالتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم کسی بھی مسلمان ملک سے جنگ اور لڑائی نہیں کریں گے، ہم اسلامی معاشروں میں اتحاد و یکجہتی کے قائل اور پابند ہیں۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف محکم موقف اختیار کرنے پر اسلامی ملکوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلامی ملکوں کی جانب سے اسرائیلی جرائم کی مذمت کیے جانے کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہمیں زیادہ طاقت، استحکام اور یکجہتی کے ساتھ صف واحدہ کی شکل میں صہیونیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے، اس صورت میں ہم خود بھی سر بلند ہوں گے اور ہم سب من جملہ آپ علماء کرام کے کاندھوں پر امت اسلامیہ کو عزت و سربلندی تک پہنچانے کی جو سنگین ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ ایران کے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران قطر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسلامی ممالک صہیونی حکومت کے کھلے جرائم کی زبانی اور عملی طور پر پوری سنجیدگی سے بھرپور مذمت کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فونی گفتگو میں صہیونی حکومت کے جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قطر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے پڑوسی اور دوست ملک کی حمایت کے لیے جو اقدام بھی ضروری ہوا انجام دے گا۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کسی بھی مسلمہ بین الاقوامی اصول و ضوابط کی پابند نہیں ہے اور کسی بھی بین الاقوامی اصول و قانون کا احترام نہیں کرتی، کہا کہ صہیونی حکومت کا یہ رویہ پوری طرح امریکہ کی حمایت سے انجام پا رہا ہے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت نے اپنی سیکورٹی کے دفاع و تحفظ کے نام پر پورے علاقے کے امن و استحکام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، اور کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ صدر ایران نے کہا کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کر متحدہ موقف اختیار کریں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر زبان و عمل سے سینی حکومت کے اس کھلے جرم و جارحیت کی پوری سنجیدگی سے بھرپور مذمت کریں، تاکہ جارح و جنایت پیشہ حکومت اس طرح کا اقدام دہرانے کی جرات نہ کرے۔ امیر قطر نے صدر ایران کے ٹیلی فون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ جناب عالی نے اشارہ کیا، جرائم پیشہ نیتن یاہو اپنے جرائم کو انجام دینے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور افسوس کہ جہاں بھی چاہتا ہے، جس طرح بھی چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ محسوس کیے بغیر حملہ اور بمباری کرتا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ علاقے کے ممالک کو صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں متحد موقف اختیار کرنا چاہیے، کہا کہ حماس کے رہنما جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز پر غور کر رہے تھے، اور ہم سے ہونے والے صلاح و مشورے کے بعد وہ اس تجویز کا مثبت جواب دینے والے تھے، لیکن افسوس کہ اسرائیل نے اسی اجلاس پر حملہ کر دیا۔ امیر قطر نے امید ظاہر کی کہ قطر کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے رابطے آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے، تاکہ باہمی تعاون اور کوششوں سے اسرائیلی جرائم کو رکوانے کے لیے مؤثر اقدام کریں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ صہیونی حکومت کو لگام دینے کا واحد طریقہ عالم اسلام کا ہم آہنگ اقدام ہے۔ پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے قطر پر صہیونی حکومت کے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی بے شرمانہ حرکتوں کے ٹھوس مقابلے کا واحد طریقہ عالم اسلام کا متحدہ اور ہم آہنگ اقدام ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران اپنے قطری اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے دوحا کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملے کو مجرمانہ قرار دیتے ہوئے خباثت پر مبنی اس جارحیت میں فلسطینی اور قطری شہریوں کی شہادت کی تعزیت پیش کی، اور زخمی ہونے والوں کے لیے شفا یابی کی دعا کی۔ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے صہیونی حکومت کی اس مجرمانہ حرکت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، ریاستی دہشت گردی اور صہیونی حکومت کے انسان دشمن حقیقت کا عکاس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غاصب حکومت مغربی طاقتوں کی واضح حمایت کی آڑ میں خطے میں تشدد، بحران اور بدامنی پھیلا رہی ہے۔ اسپیکر قالیباف نے کہا کہ عالم اسلام کو چاہیے کہ متحد اور ہم آہنگ جواب دے کر ایک بار ہمیشہ کے لیے صہیونی حکومت کی جارحیت کو لگام دے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے قطر پر حملے کے سلسلے میں سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے نام باضابطہ بیان جاری کیا۔ اس بیان میں آیا ہے کہ قطر کی حکومت کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امیر سعید ایروانی کی جانب سے جاری شدہ بیان میں آیا ہے کہ تہران قطری باشندوں، اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی حفاظت پر مبنی دوحہ حکومت کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس بیان میں قطر پر صہیونی فضائی جارحیت کو اقوام متحدہ کے اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایران کے باضابطہ بیان میں درج ہے کہ فلسطین، لبنان، شام، یمن، ایران اور اب قطر پر تل ابیب کا فوجی حملہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ صہیونی حکومت خطے بلکہ پوری دنیا کی امن و سلامتی کے لیے ایک فوری اور سنجیدہ خطرہ ہے جسے فوری طور پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے دوحہ پر صہیونی جارحیت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قطر کو اپنی مسلح افواج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور سعود بن عبدالرحمن آل ثانی سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ دوحہ پر حالیہ صہیونی جارحیت امریکہ سے ہم آہنگی کے بغیر انجام نہیں پائی ہے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ قطر کی حکومت، عوام اور مسلح افواج یہ جان لے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی مسلح افواج آخر تک ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اس گفتگو کے آغاز میں میجر جنرل موسوی نے قطر پر صہیونی حکومت کے حملے کو مجرمانہ فعل قرار دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کی نقطہ نظر سے یہ واقعہ شدیداً قابل مذمت ہے۔ انہوں نے امیر قطر کے ساتھ صدر ایران کی ٹیلی فون گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اپنے قطری بھائیوں کی حمایت میں کبھی بھی تردید کا شکار نہیں ہوں گی، کیونکہ دونوں ممالک اور اقوام کے درمیان تعلقات ہمیشہ بھائی چارے پر مبنی رہے ہیں اور ہم قطری قوم کو دشمنوں بالخصوص جرائم پیشہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا کہ یورپی ٹرائیکا کی اس نے بیک فعال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی آئی آر آئی بی کے نیوز ٹاک پروگرام میں ایران اور آئی اے کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات اس نے بیک فعال کرنے کے لیے یورپی ٹرائیکا کے اقدام اور ایران کے موقف نیز جوابی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے تین یورپی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہمیشہ جاری رہے ہیں، یہاں تک کہ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس نے بیک کے تعلق یورپی اقدام کے بارے میں کہا کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ روس اور چین کا موقف بھی یہی ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اس نے بیک میکانزم فعال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان یہ تنازعہ جاری ہے اور نیو یارک میں ہمارے سفارتکاروں نے روس اور چین کے سفارتکاروں کے ساتھ مل کر یہ قانونی جنگ جاری رکھی ہے، جس میں ہمیں سلامتی کونسل کے بعض دیگر رکن ملکوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے کے ساتھ ہمارے تعاون کا معاملہ الگ ہے، اس کا یورپی ٹرائیکا اس کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد حالات بدل گئے اور ایرانی پارلیمنٹ میں آئی اے اے کے ساتھ تعاون کے بارے میں دائرہ کار کے تعلق سے ایک قانون پاس کر دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ خود آئی اے اے نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نئے حالات تعاون کے نئے دائرہ کار کے متقاضی تھے، چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے مذاکرات کیے اور تعاون کے نئے دائرہ کار کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ غیر قانونی، تمام بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور ایجنسی کے دستور العمل کے منافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جب تک ایران ان تنصیبات میں ماحولیاتی تحفظ اور سیف گارڈ سے متعلق ضروری اقدامات انجام نہیں دے لیتا جن سینی حکومت اور امریکہ نے حملہ کیا ہے، ایجنسی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انسپیکشن کے لیے خاص مراحل کو طے کرنے ہیں جن میں ایرانی پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون اور اسی طرح اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے تحفظات و خدشات اور مطالبات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ عباس عراقچی نے بتایا کہ ایجنسی کے ساتھ ہمارا نیا سمجھوتا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہمارے خلاف کوئی دشمنانہ اقدام نہیں کیا جائے۔ گزشتہ ہفتے ایران اور مصر کے صدور نے ٹیلی فونی بات چیت میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے مصری ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران قطر پر سینی حکومت کے وحشیانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے عالم اسلام کی جانب سے متحدہ موقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔ صدر مملکت نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے گفتگو کے دوران کہا کہ صہیونی حکومت کی حرکتوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی قاعدے قانون کی پابند نہیں ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی ملک کو جارحیت کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسے حالات میں عالم اسلام کی جانب سے متحدہ اور مستحکم موقف اپنانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ امت اسلامیہ کو قرآن کریم کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے متحد اور یکجہت ہو جانا چاہیے تاکہ صہیونی حکومت اور اس جیسوں کو لگام دے سکیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں آمنے سامنے بیٹھ کر عالم اسلام کو تقویت پہنچانے کا موقع فراہم ہو سکے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی اس گفتگو پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران اور IAEA کے درمیان حاصل ہونے والی مفاہمت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کے استحکام، امن و سلامتی کے لیے نیک نیت رکھتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ علاقے کے ممالک بھی ذہانت اور تدبیر پر مبنی ایران کے رویے سے مطمئن ہیں اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا کوئی بھی فوجی راہ حل پایا نہیں جاتا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر رضا نجفی نے ایٹمی سیکورٹی کے زیر عنوان اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ جس نے ایٹمی سیکورٹی اور سیف گارڈ کو خطرے میں ڈال دیا امریکہ اور اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کا واضح ترین نمونہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اور سفیر رضا نجفی نے پیر کی رات اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کا غیر قانونی اور بلا جواز حملہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سیف گارڈ کے تحت کام کرنے والی ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے غیر قانونی حملے نے ایٹمی سیکورٹی اور سیف گارڈ سسٹم کو کمزور اور NPT کو مخدوش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملوں کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور ایٹمی سیکورٹی اور سیف گارڈ کے بارے میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ رضا نجفی نے کہا کہ ایٹمی سیکورٹی مکمل ایٹمی ترک اسلحہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اسلحہ رکھنے والے ممالک نہ صرف یہ کہ ایٹمی ترک اسلحہ کے تعلق سے اپنے عہد پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے نئے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی۔
ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی۔
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو، اہل وفا خدارا اب اور تم نہ سوچو، مٹ جاؤ گے اگر نہ قسم وفا نبھائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی۔
علم کے آ جائے سارا عالم، زخموں پہ سب لگائے اشک ازا کمر، ہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی۔
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے، باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے، سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی، حاضر ہوں کامنائی۔
مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں کامنائی حاضر ہوں کامنائی حاضر ہوں کامنائی حاضر ہوں کامنائی حاضر ہوں کامنائی
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی اردو مجلس سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے اور سامعین آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ ایران اور روس کے تعلقات کی روز افزوں توسیع ایک قطبی نظام کے خلاف انتہائی اہم ہے روسی وزیر سے ملاقات میں ایرانی صدر کا بیان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہندوستان کا رد عمل غزہ میں سینی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی پچھلے 3 روز کے اندر لاکھوں فلسطینی بے گھر اور جبالیہ میں سینی فوجیوں کے خلاف کارروائی کئی فوجی ہلاک اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایران اور روس کے درمیان تعاون کو عالمی یا قطبی نظام کے خلاف مؤثر قرار دیتے ہوئے دو طرفہ معاہدوں کے فوری نفاذ اور دوستانہ تعلقات میں توسیع پر زور دیا ہے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور روس جیسے خود مختار ممالک کے درمیان کامیاب تعاون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ قطبی دور کا خاتمہ ہو چکا ہے تہران میں روس کے وزیر توانائی سرگئی تسویلیف سے ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ خود مختار ریاستیں ترقی اور خوشحالی کے لیے عالمی طاقتوں پر انحصار کیے بغیر آگے بڑھ سکتی ہیں صدر ایران نے دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون کے حوالے سے امید کا اظہار کیا اور کہا کہ فریقین دو طرفہ معاہدوں کے نفاذ خاص طور پر نقل و حمل توانائی اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں میں تعاون میں تیزی لانے کے لیے پرعزم ہیں صدر مملکت ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ ماہرین کی میٹنگز میں ہونے والے فیصلوں کو فوری عملی شکل دینے کی ضرورت ہے وزراء اور تکنیکی ٹیموں سے درخواست کی کہ وہ ان اہداف کے حصول کے لیے بھرپور محنت کریں انہوں نے امید ظاہر کی کہ دو طرفہ سفارتی تبادلے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دیں گے ملاقات کے دوران روسی وزیر نے بھی کہا کہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی کوششوں کی بدولت ایران روس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے تحت تعاون میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے صدر پزیشکیان کی دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں کوششوں کا شکریہ ادا کیا روس کی جانب سے معاہدوں کے نفاذ میں تیزی لانے کی یقین دہانی کرائی ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی اعلی حکام سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی دباؤ سے بچنے اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ یورپ کو ایک منصفانہ اور آزادانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے اصولی موقع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ماحول کو برقرار رکھنا کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے تین یورپی ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ پابندیوں کی بحالی کی کوشش کو غیر قانونی اور غیر منطقی قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہے اور نئی صورتحال میں اپنی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے ایک واضح فریم ورک تیار کیا ہے جسے تمام فریقین کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ یورپی ممالک بھی اس موقع کو سفارتی راستے کے تسلسل اور بحران سے بچنے کے لیے استعمال کریں اور دیانتداری کے ساتھ ڈپلومیسی پر یقین ظاہر کریں۔ عباس عراقچی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران ایک منصفانہ اور متوازن حل کے لیے تیار ہے جو باہمی مفادات کی ضمانت فراہم کرے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے 12 روزہ مسلح شدہ سینی جنگ کے حوالے روس کے موقف کو سراہا ہے۔ روس کے وزیر توانائی سرگئی تسویلیف نے اپنے دورے تہران کے دوران ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر جنرل موسوی نے سینی حکومت کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے میں روس کے موقف کو سراہا اور اسے مستحکم قرار دیا۔ جنرل موسوی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے کبھی جنگ شروع نہیں کی اور وہ سفارتکاری اور مذاکرات کو مسائل کے حل کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے، تاہم شریر اور جرائم پیشہ دشمن نے مذاکرات کو دھوکہ دہی کے پردے کے طور پر استعمال کیا اور سفارتی رائے حل سے خیانت کرتے ہوئے ایران پر جنگ مسلط کر دی، جس پر مسلح افواج نے پوری طاقت اور ثابت قدمی کے ساتھ امریکہ اور سینی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تہران اور ماسکو کے تعلقات مختلف شعبوں میں ترقی و پیش رفت کی ایک اچھی راہ پر گامزن ہیں اور دونوں ممالک کے خلاف سخت مغربی پابندیوں کے پیش نظر بہت سی آپسی گنجائشیں موجود ہیں۔ اس گفتگو میں روسی وزیر توانائی سرگئی نے بھی اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں ایرانی کمانڈروں اور سائنسدانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کی سطح کو بڑھانے کے لیے متعلقہ کمیشنوں کو مضبوط بنانے اور ترقی دینے کی آپ کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی روسی وزیر نے ایران کے ساتھ اپنے اقتصادی و دفاعی تعاون کو بلند ترین سطح تک بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں اہم دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسی طرح اس گفتگو میں غزہ میں سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور قطر پر سینی فوج کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے ساتھ طے پانے والے حالیہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے سعودی عرب کا دورہ کر کے ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر دفاع خالد بن سلمان کے علاوہ بعض دیگر سعودی عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی میزبانی کی ایک سرکاری ملاقات میں سعودی ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے مقصد سے جاری کوششوں اور باہمی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملاقات اور مذاکرات کے اختتام پر محمد بن سلمان اور محمد شہباز شریف نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستانی وزیراعظم کے دورہ ریاض کے اختتام پر جاری شدہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 8 دہائیوں کی تاریخی شراکت اور دوستی کی بنیاد پر کیا ہوا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان میں اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اور سینئر تجزیہ نگار مشاہد حسین سید نے پاکستان کے مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر پر حملے کے بعد امریکہ نے عرب ممالک کو دھوکہ دیا، اس لیے عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد اب ختم ہو چکا ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی خاطر امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی کو تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے سے اسرائیل ضرور گھبرائے گا۔ واضح رہے کہ قطر پر غاصب سینی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دوحہ میں اسلامی اور عرب ملکوں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں قطر، غزہ، ایران، یمن، لبنان اور شام جیسے اسلامی ملکوں پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سینی حکام کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مقررین نے اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے مقابلے میں متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر ہندوستان نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم نے اس اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی خبروں کو دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ معاملہ طویل عرصے سے زیر غور ہے، جو اب باضابطہ طور پر معاہدے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اپنی قومی سلامتی کے علاوہ علاقائی اور عالمی استحکام پر اس کے اثرات کا بغور مطالعہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور ہمہ گیر قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں سینی فوج کے ہوائی اور زمینی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ شہر میں سینی فوج کے بڑھتے ہوئے وحشیانہ جرائم کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ صرف 3 دنوں کے دوران تباہ کن اور اندھا دھند بمباری کے سبب غزہ شہر میں موجود 4 لاکھ باشندوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ہے اور لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ شہر میں بلند عمارتوں اور گنجان آبادی والے علاقوں پر سینی جنگی طیاروں کی شدید بمباری میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اونچے ٹاوروں اور عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے سبب زیادہ تر شہید لاپتہ اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حالات اس قدر ناگفتہ بے ہو چکے ہیں کہ غزہ شہر کی خوفناک صورتحال کی میڈیا کوریج کا بھی امکان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعلان کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 دنوں کے دوران شہر غزہ میں روزانہ اوسطاً 80 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اور ملبے تلے دبے لاپتہ افراد کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ قحط اور بھوک کے المیے کے درمیان گنجان آبادی والے علاقوں پر سہنی دہشت گردوں کے فضائی حملوں کی شدت کے باعث غزہ شہر کو غزہ پٹی کے وسطی اور جنوبی گورنریٹ سے ملانے والے رشید اسٹریٹ پر پناہ لیے ہزاروں بے گھر افراد فرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے جنوبی غزہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ کر کے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 8 دیگر کو زخمی کر دیا۔ عبرانی روزنامہ ماریو کے عسکری تجزیہ نگار آوی اشکنازی نے اعتراف کیا ہے کہ جبالیہ میں ایک کاروائی کے دوران 4 سینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اس واقعے نے سینی فوج میں کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حماس نے اپنے جنگی صلاحیتوں کو ثابت کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ اس کے جوان اسرائیل کے جدید فوجی ساز و سامان کے باوجود حملے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. عبرانی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ جنوبی غزہ میں ایک انتہائی سنگین واقعے اور گھات لگا کر حملے میں متعدد سینی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. غزہ میں فلسطینی مجاہدین نے سینی فوج کے جدید ترین مرکاوہ ٹینک پر بھی حملہ کیا ہے. عبرانی ذرائع نے مزید کہا کہ جنوبی غزہ میں واقع رفح میں ایک سینی فوجی کی گاڑی کے راستے میں بم دھماکے کے نتیجے میں متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت نازک بنی ہوئی ہے. ہندوستان میں قائد اختلاف راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات میں ووٹروں کی فہرست میں منظم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کانگریس کے ووٹ جان بوجھ کر حذف کیے جا رہے ہیں. ہندوستانی کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے نئی دہلی میں خصوصی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ انکشافات ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ہیں اور اس سلسلے میں ہائیڈروجن بم ابھی آنا باقی ہے. یعنی اس دھاندلی کے ثبوت ابھی سامنے آنا باقی ہیں. راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر بھی الزام لگایا کہ وہ ملکی جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا تحفظ کر رہے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ عوام کے سامنے یہ واضح ثبوت پیش کریں گے کہ ووٹ کس طرح شامل اور حذف کیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ سافٹ ویئر کے ذریعے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. انہوں نے کرناٹک کے آلند اسمبلی حلقے کی مثال پیش کی جہاں ہزاروں ووٹ حذف کرنے کی کوشش کی گئی. ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں پیر کے روز دہرادون میں زبردست بارش کے بعد جمعرات کو چمولی ضلع میں طوفانی بارش ہوئی جس میں کل 6 مکانات منہدم ہو گئے جبکہ 10 افراد لاپتہ ہیں. موصولہ خبروں کے مطابق اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں ان دنوں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عام زندگی پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. شدید بارش سے جگہ جگہ لینڈ سلائڈ کے واقعات ہوئے ہیں. ملبہ گرنے سے سڑکوں سے رابطہ منقطع ہوتا جا رہا ہے جس سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندگان کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام دعائے کمیل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تہران نامی فلم ایران کے خلاف صہیونی پروپیگنڈوں کا ایک اور حصہ. یہاں پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ ہندوستان میں ایک فلم بنائی گئی جس کا نام تہران ہے. اس فلم کو دیکھنے کے بعد جن جن لوگوں نے دیکھا, جن ماہرین نے دیکھا اور جن فلم بینوں نے دیکھا, ان کو اس فلم میں تفریح سے زیادہ اسرائیل نوازی اور ایران مخالف پروپیگنڈا زیادہ نظر آیا. فلم اتنی غیر مقبول ہوئی کہ ظاہر ہے کہ اسے نہ تو کسی نے پسند کیا اور نہ ہی اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش. اس کا نام تہران رکھا گیا اور آپ تہران فلم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اداکار ہیں ہندوستان کے معروف اداکار جوان ابراہیم, ان کا مرکزی رول رہا تھا اور انہوں نے اپنے مرکزی رول میں ظاہر ہے کہ موساد کے ایک جاسوس کا کردار ادا کیا جو پہلے وہ ہندوستانی گورنمنٹ کے ملازم ہوا کرتے ہیں. فلم میں یہ دکھایا گیا, پھر وہ ابوظہبی موساد کے چکر میں آ کے چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے آذربائیجان کے راستے ایران آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں دکھائی گئیں اور ظاہر ہے کہ تہران میں اس اداکار کی موجودگی کو جس طرح سے دکھایا گیا ہے, یعنی اس رول کو جس طرح سے دکھایا گیا ہے, وہ انتہائی مزے کا خیز ہے. نہ اسے فارسی آتی ہے, نہ اسے یہاں کے ایرانی کلچر اور ثقافت کے بارے میں کوئی علم ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسکرپٹ رائٹر کو نہ تو ایران کے کلچر کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ ایران کی زبان کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ فارسی لب و لہجے کے بارے میں اسے کچھ معلوم ہے. اور جس طریقے سے یہ فلم بنائی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خاص طور سے ایک پروجیکٹ تھا, ایک منصوبہ تھا جو غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے فلم بنانے والوں کو سونپا گیا تھا تاکہ ایران کے خلاف جتنا جو کچھ ہو سکے وہ پروپیگنڈا کیا جا سکے, اور اس کے ذریعے ایک ایسے وقت جب پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف رائے عامہ سڑکوں پر اتر آئی ہے, تو اس طرح کی فلم کے ذریعے غاصب صہیونی حکومت اپنے مقاصد چاہے وہ سیاسی ہوں یا تشہیراتی ان کو حاصل کر سکے. لیکن ایک ایسے وقت جب غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں وسیع پیمانے پر تاریخ کا بدترین قتل عام ہو رہا ہے, اور یورپ, امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ان ممالک میں جو صہیونی حکومت کے حامی سمجھے جاتے ہیں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, تو اس طرح کی فلم اور اس طرح کی پروپیگنڈا مہم کسی بھی صورت صہیونی حکومت کے جرائم پر پردہ نہیں ڈال سکے گی. اور جیسا کہ معلوم تھا کہ یہ فلم آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ غیر مقبول ہو جائے گی. ہاں, اس فلم کے بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ اتنی متنازع فلم تھی اور اتنی بیس لیس, یہ بے بنیاد معلومات کی بنیاد اور اطلاعات پر بنائی گئی تھی کہ خود حکومت ہندوستان نے سینما گھروں میں اس کے ریلیز پر پابندی عائد کر دی, اور صرف اسٹریمنگ جو اسٹوڈیوز یا جو نیٹ انٹرنیٹ کا جو سسٹم ہے اسی پر اس کو دکھانے کی اجازت دی گئی, وہ بھی ہندوستانی حکومت کے سینسر بورڈ نے کم سے کم 80 کٹس اس پر لگائے ہیں, اور اس کے باوجود اس کو انٹرنیٹ پر دکھانے کی اجازت دی گئی. اور اگرچہ یہ فلم انٹرنیٹ پر کہیں نہ کہیں دستیاب ہے, لیکن جب اس فلم کے بارے میں لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو اس نے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے, اور اگر پتا بھی ہے تو وہ مذاق میں اس کو اڑا دیتے ہیں کہ اس فلم میں اتنی فنی غلطیاں ہیں, اور جغرافیائی جو ایران کی جو کلچرل پوزیشن ہے اس کے بارے میں اتنی ابتدائی ترین معلومات بھی نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے کہ ابتدائی ترین معلومات. تو اس وجہ سے کہ جب تہران نام کی یہ فلم بنائی گئی ہے تو کم سے کم یہاں کی زبان, یہاں کی ثقافت, یہاں کے ادب اور یہاں کا جو رہن سہن ہے اس کے بارے میں بھی تو سوچ لیا جاتا, لیکن اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. چنانچہ یہ فلم کسی بھی عنوان سے کامیاب نہیں ہو سکی, اور انتہائی غیر مقبول فلم اسے قرار دیا جا رہا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ بالی ووڈ کی تاریخ میں یہ سب سے پٹی ہوئی فلم ہے, ظاہر ہے کہ اس کو سنیما گھروں میں تو ریلیز کی اجازت دی نہیں گئی, ہندوستانی گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو, اس ایشو کو اٹھائے کیوں گیا. موضوع اس میں جو دیا گیا وہ یہ کہ 2012 میں دہلی اور اسی طرح تھائی لینڈ اور جارجیا میں غاصب صہیونی حکومت کی امبیسیوں یا ڈپلومیٹک جو مراکز ہیں وہاں پر حملہ ہوتا ہے, اور اس میں ایران کو جو ہے وہ ملوث قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جب فلم کے اندر ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ فلم جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ پوری طرح سے صہیونی حکومت کے مقاصد کو پورا کرنے میں کہیں نہ کہیں بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے, اور جو اس کے ڈائلاگ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کے واقعات میں اگر کوئی حکومت ملوث ہے تو وہ غاصب صہیونی حکومت ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کو حملہور کہا جاتا ہے, جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی صہیونی حکومت کی امبیسیوں پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گویا انتقامی کاروائی کی, اور اس لیے کہ صہیونی حکومت نے پہلے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا, ان کو راستے سے ہٹایا, تو اس کے عوض اور اس کے انتقام میں اس نے یہ ساری کاروائیاں انجام دیں. تو یہاں سے خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر دہشت گردی میں کوئی ملوث ہے تو وہ اسلامی جمہوری ایران جیسا امن پسند ملک نہیں, بلکہ وہ غاصب صہیونی حکومت ہے, ظاہر ہے. اور اس طرح کی فلم ہندوستان میں بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی رائے عامہ کو اور ایران کے خلاف کہیں نہ کہیں دور کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے, ہندوستان کے فلسطین کے تعلق سے جو ماضی میں موقف رہے ہیں, دنیا یہ جانتی ہے کہ 1948 میں جب غاصب صہیونی حکومت, غاصب اسرائیلی حکومت کے قیام کی جب بات اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی تو اس وقت بھی ہندوستان نے مخالفت کی تھی, اور 1990 کے عرصے تک تو ہندوستان نے اسرائیل کی غاصب, یعنی یوں کہا جائے غاصب صہیونی حکومت کو قبول ہی نہیں کیا تھا, تسلیم ہی نہیں کیا تھا, لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے رابطے ہوئے اور 2014 کے بعد سے ہندوستان اور غاصب حسینی حکومت کے درمیان ظاہر ہے کہ تعلقات روز بروز بہتر ہوتے چلے گئے. تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر غاصب حسینی حکومت نے ہندوستان کے عوام کو کہ جنہوں نے ہمیشہ استکبار کے خلاف اور سامراج کے خلاف اور ظلم کے خلاف جد و جہد کی ہے اور آواز بلند کی ہے, ان کو ایک طرح سے ایران کے خلاف کہیں نہ کہیں اس ذہنیت ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کے عوام جو ہمیشہ فلسطین کے حامی رہے اور اس پورے عرصے میں جب سے اکتوبر 2023 سے حملے ہو رہے ہیں غزہ پر اور فلسطینیوں کے قتل عام کہ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں سینیوں کے ہاتھوں, پوری دنیا میں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں وہیں ہندوستان کے بھی مختلف شہروں میں اور خاص طور پر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں, تو ایسے میں یہ توقع کرنا سینیوں کی خام خیالی ہوگی کہ اس طرح کی اوچھی اور انتہائی گھٹیا اور گھناونی فلم بنا کر وہ ہندوستان کی رائے عامہ کو ایران کے خلاف اکسا سکیں گے یا بھڑکا سکیں گے یا ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو خراب کر سکیں گے. ایران اور ہندوستان کے تعلقات ظاہر ہے کہ مختلف شعبوں میں ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ تاریخی ہو یا ثقافتی ہو یا اقتصادی حوالے سے ہو تو کافی اچھے ہیں. تو اس طرح کی جو فلم ہے یا اس طرح کی جو ہتھ کنڈے ہیں یا اس طرح کی جو پروپیگنڈا مہم ہے وہ کبھی بھی نہ تو ہندوستان کی رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکیں گے اور نہ دونوں ملکوں کے تعلقات پر. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ گروپس اور کچھ حلقے ایسے ہیں جو سہنیوں کے زیر اثر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان حلقوں کا کہیں نہ کہیں اثر بالی ووڈ میں بھی ضرور آ گیا ہے, ورنہ اس طرح کی فلم نہ بنتی. بہرحال آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب قمر عباس آل حسن صاحب کو. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب جی.
جی قمر عباس صاحب, یہ فلم آپ نے دیکھی؟
جی چونکہ کافی بدنام ہو رہی تھی تو دیکھنا پڑی, عام طور سے فلمیں دیکھتے نہیں ہیں لیکن اب ظاہر بات ہے یہ اس میں کافی سیاسی اور تشہیراتی ایک طرح کا پہلو تھا اور اس فلم سے الگ سے بھی ہمارا تعلق ہے, جسے کہیں کہ جس واقعے کی بنیاد پر جسے کہیں کہ یہ فلم بنانے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی بنا پر یہ فلم بنائی گئی اور شروعات میں اس فلم میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے, اس سلسلے میں ہمارے ایک ساتھی تھے تو انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا دہلی میں, رپورٹ دیتے تھے وہ, ہم اس زمانے میں ہندی ریڈیو تہران میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ جو رپورٹر تھے انہیں اس سلسلے میں گرفتار بھی کیا تھا کیا گیا تھا اور کافی عرصے انہوں نے حراست میں گزارے ہیں.
اچھا جو نقاد ہیں وہ یہ کہنے کہ فلم جو ہے تفریح سے زیادہ سیاسی اور تشیاتی ہتھ کنڈے پر مشتمل ہے.
دیکھیں اس فلم پر ہم دو طرح سے نظر ڈال سکتے ہیں, ایک تو جو تکنیکی لحاظ سے اور فنی لحاظ سے اگر ہے جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر ظاہر بات ہے تو اس لحاظ سے بھی ویسے بڑی کمزور فلم ہے, اور تو ظاہر سی بات ہے جو ایک بنیادی چیز ہے, میں ایک پہلے اجتماعی طور پہ ایک مجموعی طور پہ ایک گفتگو کرنا چاہوں گا اس فلم کے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ جو بہت ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں فلم کے لیے وہ چیزیں ہی اس میں بڑی کمزور ہیں, جیسے لوکیشن کا جو معاملہ ہے, مطلب اس میں جو تہران دکھایا ہے تو وہ بڑے ہی بھونڈے انداز میں جیسے کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے کچھ دو چار بورڈ ووڈ ہیں آس پاس, اور اس کے بعد اکثر جگہوں پر کیمرے کے سامنے وہ انگلش اور فرینچ یا اسپینش غالباً ان سب اس میں لکھے ہوئے بورڈز اور اس طرح کے سب نظر آ رہے ہیں.
تو یعنی ہائے تہران لیکن
ہاں بظاہر اس میں
در حقیقت کوئی اور شہر ہے,
کوئی یوروپی مشرقی یوروپی غالباً کوئی ملک,
یعنی اتنا بھی خیال نہیں رکھا گیا.
ہاں وہی ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ اب میں حالانکہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے لیکن میں ایک بات کی بنیاد بنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عام طور سے فلم کی بالکل ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں جو اس پہ بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ لوکیشن کیا ہے کیسی ہے کس طرح اس پہ محنت کیا, تو اس میں تو اتنے زیادہ کمزور ہیں. اب اس کے بعد کسی فلم کا جو ایک پیغام ہوتا ہے اور جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ تو جب ابتدائی اور بنیادی چیزیں اتنی زیادہ کمزور ہیں
تو پیغام کیسے پہنچا سکیں گے؟ پیغام
اس میں ایرانی جو دکھائے ہیں اور جو ان کی زبان ہے وہ ایک ملغوبہ ہے جسے کہیں, مطلب کچھ جو ہے چونکہ ہم تو ایران میں رہتے ہیں تو تو فارسی اور کافی عرصے سے یہاں ہے تو فارسی آتی بھی ہے, اور یہ بھی پتا چل جاتا ہے گفتگو سے کہ حتیٰ ایران کے کس حصے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص ہے. اب اس میں تو ایرانی نہیں ایک آدمی کا
جی سمجھ چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے رابطہ ہوا ہے ہندوستان کے معروف یوٹیوبر جناب حامد حسین صاحب سے. السلام علیکم جناب. جی بہت شکریہ حامد صاحب. آپ نے یہ تہران نامی فلم جو انتہائی بھونڈی سہیلیوں کے اشارے پر بنائی گئی, دیکھا ہے آپ نے؟
بالکل میں نے دیکھی, اور میں نے اس کے اندر مطلب تمام کمیاں ہر جگہ رہتی ہیں اور اس میں بھی یقیناً بہت سی کمیاں موجود ہیں. اور کیونکہ میں ایک شعر سے گزر ایک شعر کے ساتھ ایک اپنی بات کا آغاز کروں گا. کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ ایران جو پرواز کے پر تول رہا ہے, ایران جو پرواز کے پر تول رہا ہے, سچ یہ ہے کہ اندر سے علی بول رہا ہے. تو اس میں ایران کی ایک امیج خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فورن میڈیا کی طرف سے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کبھی کہ ایران کی طاقت لوگوں تک پہنچے یا ایران کی بات وہاں تک پہنچے. امن سے کاروبار نہیں ہوتا, دنیا کا کاروبار تباہیوں سے ہو رہے ہیں, عام سے ہو رہے ہیں. ایران امن کی بات کرتا ہے تو امن دکھانا کوئی چاہتا نہیں ہے, اور ایران کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھی امیج نہیں رکھیں گے. اور جو فورن میڈیا ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ ایران کی امیج بری کرنا. اسی سلسلے میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, بہت سی آج کل جوکس بھی آتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے رہبر کے لیے جوکس چلا رہے ہیں. اسی سلسلے میں مووی بھی چلائی گئی ہے, اس مووی میں جو چیزیں دکھا رہے ہیں جو سیٹس اوریجنل نہیں ہے, جو کچھ بھی لینگویج لکھ دی گئی ہے, کوئی آرٹ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک چھوی خراب کرنے کی یا ایک امیج خراب کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں.
جی لیکن حامد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنی غیر مقبول مووی ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ظاہر ہے کہ آپ تو اس فن کے ماہر ہیں, ابھی ہمارے قمر عباس صاحب کہ ابتدائی ترین جو چیزیں ہونی چاہیے فنی اعتبار سے وہ بھی جو ہے وہ معدوم تھی اور مفقود تھی, تو ظاہر ہے کہ اچھا سینما گھروں میں بھی اس کو نہیں دکھایا گیا, اس پر پابندی عائد کی گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ غاصب صہیونی حکومت یا غاصب اسرائیلی حکومت نے اتنے پیسے اتنے فنڈ جو دیے وہ سب بیکار ہو گئے؟
بالکل ہو گئے, کیونکہ دیکھیے ابھی جب تک سپوز آپ کسی چیز کو اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ جو دکھائیں گے وہ ایک پورٹری ہو جائے گا. اگر کسی نے اس کو چیز کو جانا ہو یا اسے ہم لکھنؤ والے بہت کچھ چیزیں جانتے ہیں ایسے, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ایران میں رہتے ہیں, ہم لوگ ایران کو پرسنل اپ ٹو ڈیٹ دیکھتے رہتے ہیں, تو ہم وہ چیزیں جان رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. مگر جو نہیں جانتے ہیں تو آپ جو بھی دکھا دیں گے وہ سمجھ جائیں گے. حالانکہ آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے, اور میری یہ گزارش بھی ہے اس سرکار سے ایران کی, مطلب جو حکومت ہے ایران کی, کہ تھوڑا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اپنی چیزوں کو بہت زیادہ ایک بہت ہی واضح انداز میں دکھایا جائے. بہت انسٹاگرام پیجز ہیں اور بھی چیزیں جو مختلف طریقے ہیں جن سے ہم اپنی امیج کو دکھا سکتے ہیں. ہم لوگ حالانکہ زمینی استر پہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایران کی چھوی اچھی بتاتی رہے لوگوں کو, ایران نے کیسے اپنا آپ کو بدلا, ایران نے کیسے ایک ریولیوشن لے کے آئے, کیسے ہم حق حلال کی بات کرتے ہیں, کیسے ہم دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ان چیزوں میں ایران ورکنگ کرتا ہے, الحمد للہ ہم لوگ آگے پہنچاتے ہیں. مووی نے بہت زیادہ کام نہیں کر پائے, ہاں کوشش ان کی ہے اور ان شاء اللہ ہوگی, کوشش کامیاب نہیں ہوگی بالکل بھی, اتنا اچھا کام وہ نہیں کر پائے اس چیز کو بتانے کے لیے. جو نہیں جانتا وہ کہیں نہ کہیں یقین کر سکتا ہے, بٹ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا ملک وہ نہیں ہے. کوشش کتنی بھی وہ کر لیں اور ہماری چھوی خراب نہیں کر سکتے ان شاء اللہ.
جی بہت شکریہ. ہاں اس وقت چلتے ہیں ہم دہلی اسٹوڈیو جہاں پر ماہر ثقافت اور ممتاز نقاد جناب عامر زیدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم زیدی صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تہران نامی فلم جو یا مووی آپ کہہ لیں صہیونی حکومت کے اشارے پر انڈیا میں بنائی گئی, اگرچہ سینما گھروں میں اس پر پابندی ہے, وہ سینما گھروں میں نہیں چلا جا سکتی, کچھ اسٹریمنگ جو چینل ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ ریلیز ہوئی ہے, تو آپ اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی, محرکات کیا تھے, اور کیوں بالی ووڈ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت نے اسرائیلی غاصب حکومت نے بالی ووڈ کے ذریعے کیوں ایران کے خلاف ایک طرح سے پروپیگنڈا مہم چلانے کی کوشش کی؟
بے شک اس سے پہلے میں حامد حسین صاحب کو سن رہا تھا کہ لکھنؤ سے, میں ان کی بات سے بری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں. اور موویز میں جہاں تک میری ذہانت ہے اور میری رائے بھی ہے, میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا قبل اس کے کہ میں اپنی رائے یا کسی بھی طرح کی تجویز پیش کروں. تو موویز اس دور میں جو آس پاس اور کچھ سالوں میں فرام لاسٹ سم ایئرز آئی بلیو कि इस तरह की मूवीज बन रही हैं जो कुछ प्रोपेगेंडा बेस्ड हो रही हैं, राइट? इससे पहले भी कुछ मूवीज ऐसी बनी कि जिनका मकसद खाली महज एंटरटेनमेंट नहीं था, कुछ अच्छा लेसन या टीचिंग नहीं थी, बट रादर उनका ऐसा प्रोपेगेंडा था कि किसी एक तबके को या किसी एक तरफ लोगों को उनके खिलाफ ले जा सकें, या उनको एक बड़े मास को, एक बड़ी आबादी को उनकी मुखालफत की तरफ माइल किया जाए। और जैसे कि तेहरान मूवी के बारे में देखा गया, तो जाहिर सी बात है कि आर्ट डायरेक्शन एक ऐसी आर्ट होती है कि जो आपको दूसरे मुल्क के सेट बनाने पड़ते हैं इस तरह के, वो भी इतना परफेक्ट नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ एनी कंट्री ऑफ मुस्लिम कंट्री वो एक ही तरह का दिखता है कि थोड़ी सी गुरबत या अनडेवलप्ड कंट्री या नेशन के तौर पे उसको दिखाया जाएगा, या बहुत ही कमजोर तौर पे। बहरहाल मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता उनका। और दूसरी चीज इस पर यह भी कही जा सकती है कि जाहिर सी बात है कि ईरान और हिंदुस्तान के वी हैव ऑलवेज मेंटेन सलूबरस रिलेशनशिप विद ईरान, एंड वी हैव ऑलवेज मेंटेन अ वेरी डिग्निफाइड रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस कंट्री ऑफ ईरान, और इंडिया के हमेशा से बेहतर रहे। पॉइंट ये है कि जब एक ट्रेंड चलता है या किसी भी तरह के ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा होता है, तो उस तरह की चीज़ें उसमें उस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं होता और जो वर्थलेस होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, जिसका कोई फैक्ट्स फिगर्स मैच नहीं कर रहे थे, बट वो एक तरह का प्रोपेगेंडा था। इनफैक्ट इस पर बहुत लोगों ने अपनी राय भी पेश की। अब इसी तरह से ये तेहरान जो मूवी आई है, इसमें जो चीज़ें ग्लोरीफाई की गई हैं वो उस तरह से ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए था उन चीज़ों का। बहुत लोग इस पर उन लोगों ने तनखीद भी रखी है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी जैसे OTT पे रिलीज़ हुई और जो बहुत सारी इसमें कमियां हैं, और कमियां जैसे हामिद भाई ने भी कहा भी था कि हर चीज़ में कमियां तो होती हैं, देर इज़ नथिंग एज सच विच इज़ कॉल्ड परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उस तरह की बुनियादी कमियां, आइडिया ऑफ द स्टोरी जिस तरह का इन्होंने प्रोजेक्ट किया, वो किसी एक मुल्क को डिफेम करने का या कल्चर को डिफेम करने का, विच इज रियली नॉट राइट। मैं उससे अग्री भी नहीं करता, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उस पर अग्री भी नहीं करते, उनका इतना अच्छा प्रमोट कर भी नहीं पाए जस्ट बिकॉज के किसी एक मुल्क या कल्चर के खिलाफ अगर आप खड़े हो रहे हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना कामयाब हो पाएंगे, ये मूवी इतना अच्छा कर पाएगी या कर रही है।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा जैदी साहब, आमिर जैदी साहब, हामिद हुसैन साहब से एक बार फिर सवाल करना चाहूंगा। हामिद साहब, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं कुछ खास हलके हिंदुस्तान में ऐसे इसराइलियों को, सहयोगियों को मिल गए हैं जिनके जरिए वो इस तरह के वसीयत कंडे इस्तेमाल करते हैं ईरान के खिलाफ, तो आप नहीं समझते कि ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं? और अगर ये चीज़, ये सूरत हाल बॉलीवुड तक सराहत कर जाए तो जाहिर है कि मामला और बिगड़ सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कुछ एक मुख्तसर तबका या कुछ एक छोटा हलका ऐसा है जो हिंदुस्तान में इसराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, या यूं कहा जाए कि इसराइल से मिला हुआ है और इसराइल उन्हीं के जरिए, उन्हीं को इस्तेमाल करके इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो या दीगर मुस्लिम ममालिक और खास तौर पर ईरान हो?
बेशक, देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई नेगेटिव लोग रहते हैं। अगर आप लखनऊ इंडिया में भी अगर आते हैं तो जैसे कि ट्विटर पे और मैंने वेबसाइट्स पे वॉर के दौरान कुछ देखा था जो कि मतलब ना चाह के भी मतलब बेलज्जत इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे कि जब ईरान की और इसराइल की वॉर एक चल रही थी, हम तो ईरान के हक में दुआ कर रहे थे, मगर बेलज्जत लोग जिनके वहाँ कोई नहीं, इनका कोई किसी से मतलब नहीं है, तो वो इसराइल के लिए दुआ कर रहे हैं, इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं, कोई इनको बुला भी नहीं रहा है, बट वो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा होना ना होना बराबर ही हुआ। तो जाहिर सी बात है वो लोग ऐसा कर रहे हैं और इसके लिए वो उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं, वो उनके स्लीपर सेल्स हो सकते हैं कि जो उनके लिए एक बेडरूम वॉरियर्स होते हैं ऑनलाइन के ऊपर, कि जो उनका प्रोपोगेंडा चला सकें कि नहीं वो गलत है, वो गलत है। अच्छा, रहबर ने जिस तरीके से फलस्तीन की मदद करी है उस तरीके से ये भी दिखा है कि बहुत से हमारे जो एक मुल्क में एक बहुत बड़ा इतिहाद पैदा हुआ है सुन्नी शिया के बीच में, वो भी बहुत लोगों को खटक रहा है, तो वो इतिहाद से भी लोग बड़ा परेशान है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि भाई तो सालों से एक हमारी मेहनत थी, सालों की हमारी मेहनत थी, ख़राब ना हो जाए कि जो मैंने लोगों को आपस में इख्तलाफ रखा था और उस रहबर ने, रहबर मुजम जो हमारे हैं उन्हीं ने सबको मिला दिया और आज सब एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्लेटफॉर्म पर हैं, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा वो आंखों में खटक रहा है। तो जाहिर सी बात है जैसे आमिर जैदी साहब ने भी कहा कि कश्मीर फाइल्स बनी थी या अभी केरला फाइल्स बनी है, तो ऐसे कुछ मूवीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक बहुत पढ़ा लिखा एक मीडिया है पढ़ा लिखा मतलब एक तबका मूवीज देखता है जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है या उनको अप्रिशिएट करता है मूवीज को, उनके बहुत बड़े पैमाने हैं नापने के। और ठीक है मुख्तलिफ लोग तो इसको देख के हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए, बट एक बहुत बड़े पैमाने में शायद फर्क ना पड़े क्योंकि इन्हीं ने उसको ओटीटी पे रिलीज किया है, ओटीटी सबकी अभी पहुंच में नहीं है और शायद इससे ज्यादा फर्क ना पड़े। मगर हाँ अगर गलत कहा जा रहा तो उसके लिए हम इंतजार करेंगे।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में हामिद साहब। कमर बाद साहब, जाहिर है कि इसराइल का ये एक प्रोजेक्ट था, उसने पैसे खर्च किए, लेकिन जब फिल्म के अंदर जाके उसको देखा जाता है और जिस तरीके से खुद जो उसके अदाकार हैं, जो किरदार हैं मुख्तलिफ तरह के, वो कहीं ना कहीं कई बार ये कहते हैं कि भाई सैनी हुकूमत ने या इसराइली एजेंटों ने ईरान के साइंसदानों को शहीद किया, कत्ल किया, तो एक खुद उनके अपने लफ्जों में कि एक सरफिरे ने इसराइल से बदला लेने के लिए इस तरह की जो है वो कार्रवाई की, जो बम धमाकों की जो बात हो रही है, तो आपने इसमें समझते कि खुद बैकफायर हो गया इसराइल पर और बजाय ये कि ईरान को मसलन बदनाम करने की जो कोशिश हो रही थी उससे ज्यादा खुद इसराइल का जो चेहरा बेनकाब हुआ कि उसने ईरानी साइंसदानों को या ईरानी शहरियों को या ईरानी अहदेदारों को जो है वो पहले शहीद किया।
जी देखें, असल में इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि फिल्म में बहुत ही ज़्यादा सेंसर बोर्ड ने कई बार वापस किया और बहुत सारी हिदायत दी, तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये तवाजुन पैदा करने के लिए, यानी ईरान को बुरा ना लगे, तो ये इस तरह की खास तौर से बातें उसमें कही गई हैं, ये भी है। लेकिन बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि जिस तरह से उसमें दिखाया गया है वो तो जैसा कि अभी फरमा रहे थे साथी, आज की दुनिया तो जाहिर बात है सिनेमा घरों या हत्ता ये तो सिनेमा घर में भी नहीं है, लेकिन अगर होती तो भी, तो आप अब ये तकरीबन जितने दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं खास पढ़े लिखे लोग हैं जो और जिनकी राय अहमियत रखती है और जो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने इलाकों में मौसिर हैं, ऐसे तमाम लोग इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि मीडिया चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, आम मीडिया जो होता है, चाहे टीवी चैनल हो, सैटेलाइट चैनल हो, या सिनेमा या फिल्में हो, वो ख़ास मकसद के तहत होती हैं, ख़ास तबके के तसल्लुत में होती हैं।
जी। बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब, हम अपने तीनों मेहमानों के शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल इस्लामी जमहूरी ईरान के ख़िलाफ़ मगरबी प्रोपेगंडा पिछले 40 बरसों से जारी है, तो इस तरह की जो बहुत ही फुसफुसी और मामूली और इंतहाई गैर मकबूल हर एतबार से कमज़ोर सहयोगियों के इशारे पर बनाई गई मूवी, जाहिर है कि ईरान की इस्तक़ामत पायमर्दी और जो उसकी अमन पसंदी की साख है उसको किसी भी तरह से मुतजलजल और नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और बजा तौर पर ये कहा जा सकता है कि सहयोनी हुकूमत या सहयोनी हल्के एक बार फिर अपने ईरान मुखालिफ इस हथकंडे और प्रोपेगंडे में नाकाम हुए हैं, जिस तरह से माजी में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, पड़ता रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास और दीगर साथियों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
अजीज सामीन, अभी आप रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस से प्रोग्राम अंदाजे जहां समाअत फरमा रहे थे, और आइए सामीन सुनते हैं दुआए कुमैल के बाज इक्तवासात। सामीन, दुआए कुमैल है क्या? दुआए कुमैल मौलाए मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलाम की एक मशहूर और मारूफ दुआ है जो आपने अपने शागिर्द जनाब कुमैल को तालीम दी थी। इस दुआ में हजरत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं और उसके बाद कई फिक्रों में अल्लाह को उसकी रहमत, कुदरत, जबरूत, इज्जत, अजमत, सल्तनत, जात, अस्मा, इल्म और नूर खुदावंदी की कसम देते हैं, और फिर या नूरो या कुद्दूस या अव्वल अल अव्वलीन व या आखिर अल आखिरीन जैसे अस्मा व सिफात से खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं और इंसान के आमाल के अंजाम की यादावरी कराते हैं और अल्लाह से बख्शिश की इल्तिजा करते हैं। मौलाए मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलाम अगले फिक्रे में अल्लाह की یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوِّ على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادي للسابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفولك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظ لي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك ووملت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت بيدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فولك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا مدعوم فإنك فعول لما تشوم يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنام ارحم من رأس ماله الرجام وسلاحه البكام يا سابق النعم يا دافع اللقاء يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله محمد وآله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.
Իրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։